نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ہمارے اس نشست کا عنوان ہے حج بیت اللہ. حج کا مہینہ ہے اور حج کا مہینہ تو خیر شروع ہونے والا ہے لیکن حجاج کرام کی روانگی شروع ہو چکی ہے, اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو. یعنی اگر وہ صاحب نصاب ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنا سفر خرچ برداشت کر سکتا ہے اور پیچھے جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے, تو اس پر حج کرنا فرض. اور اگر اس کے باوجود وہ نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس نصاب کو پہنچ چکے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, تو تمام دنیاوی کام پسے پش ڈال کر اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. اسی لیے حج عمر میں ایک مرتبہ فرض. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا حج فرض ہے. سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموشی. پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تین مرتبہ یہ سوال کیا, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مرتبہ خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا جب یہ مجھ سے سوال کر رہا تھا اگر اس وقت میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاتے. ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے آج کے دور کو بلکہ قیامت تک کے دور کو دیکھ رہے تھے کہ امت میں سارے امیر تو نہیں ہوں گے, فقیر بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, مسکین بھی ہوں گے, یتیم بھی ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوگی, جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں ہوگا, تو ان کے لیے ایک مرتبہ ہی حج کرنا ناممکن ہوگا چہ جائے کہ وہ ہر سال کرے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ اس کے تمام سفر خرچ کو برداشت کر سکتے ہوں اور گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے جا سکتے ہوں, تو لازم ہے, ضروری ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر پہلے حج پر چلے جائیں. دیکھیے عبادات کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے بدنی, ایک ہے مالی, اور تیسری جو ان دونوں کا مجموعہ. بدنی عبادت روزہ, بدنی عبادت نماز, دوسرے مالی عبادت زکوٰۃ, صدقات, خیرات, جس میں مال خرچ ہوتا ہے. بدنی عبادت جس میں بدنی قوت خرچ ہوتی ہے, اور وہ عبادت جو ان دونوں کا مجموعہ ہے وہ حج ہے. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے. آپ نے ٹکٹ لے لیا, پیسے جمع کرا دیے, مال خرچ ہو گئے, سفر خرچ جو ہے یہ مال خرچ ہو رہا. اور جب یہاں سے چل کر ایئرپورٹ پہنچے اور پھر وہاں سے جدہ پہنچے, پھر وہاں سے مکہ معظمہ پہنچے, پھر منا, عرفات, مزلفہ, یہ حج کے تمام اراکین ادا کیے, مدینہ طیبہ کی حاضری دی, بدنی طاقت خرچ ہو رہی. اسی لیے اس عبادت کی اہمیت ان دونوں عبادتوں سے زیادہ. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا اور اس کے تمام اراکین صحیح طور پر ادا کیے, جب وہ حج کر کے واپس لوٹا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا, تمام گناہوں سے پاک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا ہی حاجی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس عظیم الشان عبادت کی فضیلت متعدد احادیث مبارکہ میں آئی ہے, اور یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں اس وقت جتنے بھی مذاہب موجود ہیں, مثلا یہودیت ہو, نصرانیت ہو, ہندو مذہب ہو, بدھزم ہو, جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ان تمام کا آپ جائزہ لے لیں, ایسی عظیم و شان عبادت کسی مذہب میں نہیں, کسی میں نہیں جیسا کہ اسلام میں. ایسا عظیم و شان اجتماع پوری کائنات میں کہیں نہیں ہوتا جیسا کہ مذہب اسلام میں ہوتا. یعنی اس اجتماع کی, اس عبادت کی دوسری کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیں, نماز عبادت ہے لیکن نماز میں لباس کی قید نہیں لگائی کہ یہی لباس پہن کر تمہیں نماز پڑھنی ہے, اور اس لباس میں رنگ کی قید نہیں لگائی کہ اس رنگ کا لباس پہننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین یسر ہے, آسانی کا دین ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, سختی پیدا نہیں کرتا. اگر نماز میں قید لگا دی جاتی کہ اس قسم کا لباس پہن کر نماز ہوگی تو آپ دیکھتے کہ کتنا مشکل ہوتا نماز ادا کرنا. گزشتہ امتوں میں, ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں, ان میں یہ قید لگا دی گئی کہ اس مقام پر نماز ادا کرنی ہے, ایک مقام مقرر کر دیا گیا, یا اس مقام پر ہی تمہیں عبادت کرنی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اب انسان کہیں دور ہے, پہنچ نہیں سکتا, پتہ چلا کہ عبادت ہی نہیں کر سکتا. اگر نماز کے لیے کسی جگہ کی قید لگا دی جاتی کہ صرف اس جگہ نماز ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی تو کتنی پریشانی ہوتی, نہ کوئی وہاں پہنچ سکتا نہ نماز ادا کر سکتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی امتوں کے لیے عبادات کی جگہ مخصوص کی گئی لیکن میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا, جہاں چاہو نماز پڑھو, پاک ہونی چاہیے زمین, پاک ہونی چاہیے. آپ قالین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ جانماز پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ بغیر جانماز کے زمین پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک کچی زمین ہے, پاک ہے, وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, گھاس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں, پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا, جہاں چاہو نماز پڑھو. لیکن ٹائم ہونا چاہیے, ٹائم کی قید لگا دی, ٹائم کی قید لگا دی, جب ٹائم ہو جائے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جگہ کی کوئی قید نہیں. اب آسانی ہو گئی نا کہ جہاں ہمیں جگہ ملے ہم نماز پڑھ سکتے. اب آپ دیکھتے ہیں مسلمان ایئرپورٹ پر ہیں تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, پارکوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے, پوری زمین موجود ہے, قبلے کا تعین کر لو, پوری زمین موجود ہے, جہاں چاہو نماز پڑھو. تو نماز میں جگہ کی قید نہیں, جگہ کا تعین نہیں, اسی طرح نماز میں لباس کی قید نہیں. اب لباس کی قید نہیں سے مراد یہ نہیں کہ آپ بغیر لباس کے ہی نماز پڑھنا شروع کر, یہ نہیں. لباس کی قید نہیں سے مراد یہ ہے کہ کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا گیا. اگر لباس مخصوص کر دیا جاتا تو وہ لوگ جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے وہ کیسے نماز ادا کرتے, غریب کیسے نماز پڑھتے, یتیم کیسے نماز پڑھتے, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں وہ کیسے نماز پڑھتے. اس لیے لباس کی قید نہیں رکھی. کوئی بھی لباس ہو پاکیزہ ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, ناپاک نہیں, ناپاک ہوگا تو نہیں, پاکیزہ لباس ہو, صاف ستھرا ہو, ستر پوشی ہو, نماز ہو جائے. تو نماز میں جگہ کی قید نہیں، نماز میں لباس کی قید نہیں، ہاں زبان کی قید لگا دی، زبان کی قید لگا دی. آپ کہیں میں اردو میں نماز پڑھوں گا، ہو جائے گی، ہو جائے گی نماز. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کیا مانے؟ اللہ سب سے بڑا، ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے. اس میں بھی نکتہ ہے، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی اس کے معنی پہ غور کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے اس کی بڑائی کا اقرار کر لو، اپنی بڑائی کو ختم کر دو. وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، جب میرے گھر میں آؤ اب میری بڑائی کا اقرار کرو، اب کوئی مجھ سے بڑا نہیں. تو اگر آپ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، نماز ہو جائے گی؟ نہیں. زبان کی قید لگا دی، اپنی زبان میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اسی زبان میں پڑھو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، عربی، جس زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اسی زبان میں نماز پڑھنا. کوئی کہے میں انگریزی میں پڑھوں، کوئی کہے میں پشتو میں پڑھوں، کوئی کہے پنجابی میں، اردو میں، ساری زبانیں ایک طرف، وہی زبان جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان. اب کیا ہوا؟ نماز میں جگہ کی قید نہیں، نماز میں لباس کی قید نہیں، لیکن نماز میں زبان کی قید. ٹھیک، اس لیے کہ اگر جگہ اور لباس کی قید لگا دی جاتی تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی، 5 مرتبہ پڑھنی ہے نا، پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ سب نہیں بول رہا اس کا مطلب ہے نہیں پڑھتے. خیر، اس لیے آسانی کے لیے تم کوئی لباس پہنو پہنتے رہو، اور آپ دیکھ لیں جو سرد ملک کے رہنے والے ہیں گرم لباس پہنتے، اور گرم ملک کے رہنے والے وہ ٹھنڈا لباس پہنتے. قید نہیں ہے نا، جیسے چاہو لباس پہن لو، لیکن سر جھکاؤ میری بارگاہ میں، 5 وقت سر جھکاؤ. لباس کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں، ہاں زبان کی قید ہے. زبان اس نماز میں وہی بولنی ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. اب اور آگے بڑھیں تو اب آ گیا حج. حج میں لباس کی قید لگا دی، اب تم کرتا پاجامہ پہن کر حج نہیں کر سکتے، تم شلوار قمیض پہن کے حج نہیں کر سکتے، تم پینٹ اور شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے منا عرفات میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی قید لگا دی اس لیے کہ تم اپنے گھروں میں جیسا لباس پہنتے ہو پہنتے رہو، اجازت ہے. اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں جیسا لباس پہنتے ہو، وہاں کے رواج کے مطابق، وہاں کے موسم کے مطابق پہنتے رہو. لیکن جب اپنے گھروں سے چل کر میرے گھر میں آؤ گے تو وہی دو بغیر سلی چادریں پہننی ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنا لباس نہیں پہن سکتے، ایک چادر نیچے باندھ لو، ایک اوپر باندھ، اسی کو احرام کہتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں کرتا پاجامہ پہن کے طواف کروں گا، یا میں صفا مروہ کی سعی کروں گا، یا میں منا عرفات مزدلفہ، حج ہو جائے گا؟ نہیں. یہاں پر لباس کی بھی قید لگا دی، نماز میں لباس کی قید نہیں لیکن حج میں لباس کی قید. کیوں؟ اب دیکھیے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، یہی چاہتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میں بہت اچھا لگوں. کوئی ایسا تو نہیں جو یہ چاہے کہ میں بدصورت لگوں، ہے کوئی ایسا آدمی؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا لو. لوگ مجھ سے دور بھاگیں، لوگ میری برائی کریں، نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میں خوبصورت نظر آؤں. کوئی اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، بالوں کا شوق ہے نا، نوجوان ہیئر اسٹائل بنا رہا، کیا بنے یا نہ بنے لیکن بنا لیا، بس باہر کیا اس میں وہ کیسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اس کے اپنے طور پہ تو سوچ رہا ہے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. کسی نے پیچھے چوٹی باندھ لی، کسی نے کچھ کر لیا، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں. کسی کو اپنے بالوں پر غرور ہے، بال سنوارنے میں لگا ہوا، کسی کو اپنے لباس پر غرور ہے، بہترین لباس پہنوں، میں ایسا لباس پہنوں کہ کوئی بھی نہ پہنتا ہو، قیمتی سے قیمتی لباس، لباس پہ غرور. کسی کو مکان پہ غرور، ایسا مکان میں بناؤں کسی کا نہ ہو. اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں कि जिनके बाथरूम इतना बड़ा है कि जितने एक गरीब का पूरा मकान, ऐसे ऐसे मौजूद है ना, गरीब का पूरा मकान उनके बाथरूम में आ जाए। और एक साहब ये बता रहे थे कि एक बाथरूम में 50 लाख रुपए खर्च हुए। अब बताओ 50 लाख रुपए जब बाथरूम में खर्च होंगे, क्या क्या लगाया होगा उसमें, क्या क्या किया होगा और करना क्या है, वही करना है जो एक आम बाथरूम में। लेकिन 50 लाख रुपए लग गए, समझने की बात है ना। अब क्या है, मकान का गुरूर, ऐसा मकान हो किसी का ना हो, लिबास का गुरूर, बेहतरीन लिबास हो, बालों का गुरूर। और जब हज करने गए, हज ने सारे गुरूरों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, सारे गुरूर तोड़ दिए। सबसे पहले लिबास का गुरूर तोड़ा। जिसने कभी जिंदगी में तहमत नहीं बांधा वो भी बांध रहा है बेचारा, उसको बांधना भी नहीं आता फिर भी बांध रहा है। हुक्म है बांधना, एक चादर नीचे बांध लो, एक ऊपर बांध, अपने बेहतरीन कपड़े उतार दो, अपनी पसंद के कपड़े उतार दो। अब यहां तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी, अल्लाह की पसंद चलेगी, रसूलुल्लाह की पसंद चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लिबास मेरे रसूल ने पसंद कर लिया वही मुझे पसंद। अब सबसे पहले लिबास के गुरूर को तोड़ दिया, अपने टाई उतार दी, शर्ट उतार दी, पैंट उतार दी, कोई सलवार कमीज पहनता है वो उतार दिया, बेहतरीन लिबास उतार दिया, दो बगैर सिली चादरें एक नीचे बांध ली एक ऊपर। सबसे पहले लिबास के गुरूर को तोड़ा। अब क्या हुआ, अब चले गए यहां से, जाकर उमरा किया, तवाफ किया, सफा मरवा की, सही की, हो गया 8 जिलहज को एहराम बांधकर मीना रवाना हो गए। और जब मीना पहुंचे, मकान के गुरूर को तोड़ दिया, खेमा लगा हुआ, अमीर है, वजीर है, फकीर है, बादशाह है, सब उसी खेमे में। ये नहीं मेरे लिए बेहतरीन मकान होने चाहिए, मैं बादशाह हूं, नहीं, उसी खेमे में, एक जैसे खेमे सबके लिए। यहां क्या है, वो 50 लाख या 50 करोड़ के बंगले में रहता हो, वहां सबके साथ उसी खेमे में रह रहा है। और कैफियत क्या है, बराबर बराबर बिस्तर लगे हुए। अब बाल दफा तो जगह इतनी तंग होती है कि करवट लेने में भी मसला। बराबर वाले से कह दो भाई मैं करवट ले रहा हूं तुम भी ले लो, जब वो लेगा तो आप भी ले सकते, कभी कभी तो इतनी जगह तंग होती। अब जाहिर है सबके जिस्म एक तरह तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं कि सारे दुबले पतले आदमी एक साथ लिटा दिए, किसी का जिस्म भारी है, किसी का कमजोर है, मुख्तलिफ, लेकिन सब एक तरह। मकान के गुरूर को तोड़ दिया, नीचे लेट जाओ सब, मसहरी नहीं लगी हुई है, सब नीचे लेटे हुए। अब मीना में एक दिन एक रात गुजारी और उसके बाद दूसरे दिन अराफात रवाना हो गए। 10 जिलहज यौम अराफा, यही हज का असल दिन और यही फर्ज। अगर कोई अराफात नहीं गया उसका हज ही नहीं हुआ, लाजिम है, जरूरी है, हज का फर्ज है, अहम रुकन। अराफात में उससे कम दर्जे के खेमे, यहां पे मकान के गुरूर को तोड़ा था मीना में ये, लेकिन यहां के खेमे बड़े शानदार। सऊदी हुकूमत ने, अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे तो आप जाएं और देखें, तो शानदार किस्म के खेमे लगा दिए, यानी फायर प्रूफ, उसमें आग भी असर नहीं करती। और उसके अलावा ये है कि वैसे भी उन्होंने एसी वगैरह लगा दिए, लेकिन लेटना नहीं चाहिए, सब बराबर बराबर लेटे। और जब अराफात गए वहां उससे कम दर्जे के, यहां तो फाइबर के और खूबसूरत हैं, वहां सिर्फ कपड़े के, अगर बारिश हो रही है तो पानी टपक रहा है अंदर, बैठे हुए अल्लाह की याद में, नीचे भी पानी ऊपर भी पानी। अब अराफात से जब मुजल्फा आए, अब वहां वो खेमे भी हटा दिए, नीचे जमीन है ऊपर आसमान, मकान के गुरूर को तोड़ दिया, मकान के गुरूर को तोड़ दिया, खत्म। अब नीचे जमीन ऊपर आसमान, मौला यहां कोई खेमा लगा ले, कोई मकान बना ले, नहीं, वो ही करो जो मेरे महबूब बंदों ने किया। अगर वो लगा लेते तो तुम भी लगा ले, जब उन्होंने नहीं लगाया तो तुम्हें भी ऐसा ही था, नीचे जमीन ऊपर आसमान। اور جب مزدلفے میں آپ آئیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے. مغرب اور عشاء کی نماز یعنی عرفات سے جب روانہ ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ عرفات سے جب آپ مزدلفے کے لیے روانہ ہو تو غروب آفتاب کا انتظار کریں. آفتاب غروب ہو گیا تو جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مغرب ہوتی ہے نا, میرے خیال سے سب نہیں پڑھ رہے تھے مغرب, لیکن حکم نہیں ہے پڑھنے کا. آپ کہیں میں ذرا نماز پڑھ لوں, نہیں, اگر پڑھو گے نہ منظور نہ مقبول. کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو تم کیسے پڑھ لو گے؟ مغرب کا وقت ہو گیا, نماز نہیں پڑھنی ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ پھر مزدلفے جانا ہے. وہاں پر جب عشاء کا وقت ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایک وقت کی نماز دو دوسرے وقت میں پڑھے تو قضا ہے یا ادا ہے؟ قضا ہے نا. اگر فجر کی نماز ظہر میں پڑھے تب, اور ظہر کی عصر میں, عصر کی مغرب میں, مغرب کی عشاء میں, اور وہاں پر یہی نماز مغرب کی عشاء میں ادا ہے. پوری دنیا میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھو تو قضا ہے, لیکن یہی مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفے میں پڑھو تو ادا ہے. کیوں ادا ہے؟ میرے محبوب کی ادا ہے. یہ تو میرے محبوب کی ادا ہے, جب ان کی ادا ہے تو ان کی ادا پر تمہاری نماز بھی ادا ہے, اب قضا نہیں ہے. یعنی اس وقت اگر تم عرفات میں پڑھ لو گے تو نا منظور ہو جائے گی, اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ پہنچنے کے بعد ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا. تو اب لباس کے غرور کو توڑا, مکان کے غرور کو توڑا, کھلے میدان میں کر دیا, اس کے بعد رمی, شیطان کو کنکری مارنی, اور اس کے بعد قربانی, اور پھر حلق یعنی سر منڈوانا. اب جب اس طرح پھر گیا, سارا ہیئر اسٹائل ختم ہو گئے. اب ہے کسی کا ہیئر اسٹائل؟ اب بناؤ کہاں سے بناؤ گے اسٹائل؟ کوئی اسٹائل ہی نہیں ہے. اب وہی اسٹائل ہے جو اللہ کا پسندیدہ. لباس کے غرور کو توڑا, زبان کے غرور کو توڑا, مکان کے غرور کو توڑا, بالوں کے غرور کو توڑا, ہر چیز سارے غرور کو چکنا چور کر دیا, عاجزی ان کے ساری کا پیکر بنا کر اپنی بارگاہ میں جھکا دی. تب جا کے فضیلت دی ہے کہ جب حاجی لوٹے گا تو ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا, ایسے نہیں ہے کہ اپنے لباس, اپنے مکان, اپنے بالوں پر, ہر چیز پر غرور کرتا رہے. نہیں, یہاں تو وہی زبان بولنی ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, وہی لباس پہننا ہے جو سرکار کا لباس, وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا, اور ایک عمل بھی ان کی سنت کے خلاف ہو گیا, نہ منظور نہ مقبول. ان کی سنت کے مطابق چلنا, جیسا انہوں نے کیا ویسا کرو. سرکار نے فرمایا تھا نا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو. جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ تو ایسے ایسے پڑھو. اگر سنت کو الگ کر دیا جائے تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. سنت نے عبادت کو نکھارا ہے, سنت نے عبادت کو سنوارا ہے, اور سنت نے عبادت میں حسن پیدا کیا ہے. اگر سنت نہ ہو تو عبادت کا مزہ ہی نہ ہو. یہ ساری سنتیں ہی تو ہیں. قرآن نے تو صرف اقیم الصلاۃ کہا تھا نا, نماز پڑھو, کیسے پڑھیں, کہاں تک ہاتھ اٹھائیں, کہاں پر باندھیں, رکوع کیسے کریں, سجدہ کیسے کریں. قرآن نے کہہ دیا ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیسے کریں؟ مولا تورے تو حکم دے دیا نماز کا, حج کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, ساری چیزوں کا, تو یہ نماز پڑھیں کیسے؟ کہا نماز پڑھنی ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. روزہ رکھنا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. حج کرنا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. جتنے احکامات اسلام ہیں عمل کرنا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. اور پھر حج عجیب عبادت. آپ دیکھیں عقل کا دخل نہیں، عقل کو دخل نہیں. ایک چوکور عمارت ہے، اس کے گرد آپ گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. بیت اللہ چوکور عمارت ہے نا، پتھر ہے، پتھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں. کیوں چکر لگا رہے ہیں بھی؟ چونکہ گنجائش ہی نہیں ہے، جیسا میرے محبوب نے کیا ایسا کرنا. ایک پتھر ہے اس کو چوم رہے ہیں، اور ایک پتھر ہے جس کو مار رہے ہیں. پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے جو چوم رہے ہو؟ اور اس نے بیچارے نے کیا کیا جو مار رہے ہو؟ ایک پتھر کو مار رہے ہو، ایک پتھر کو چوم رہے ہو. اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہہ دو کہ مار اس لیے رہے ہیں کہ اسے شیطان سے نسبت ہے، اور چوم اس لیے رہے ہیں کہ اسے حبیب رحمان سے نسبت ہے. تو جس کو شیطان سے نسبت ہو جائے اسے مارا جاتا ہے، یہیں سے سمجھ لینا، جس کو شیطان سے نسبت ہو جائے اسے مارا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں شیطانوں کے ساتھ مت بیٹھو، شیطانوں سے تعلق مت رکھو ورنہ مار پڑے گی. ارے جب پتھر کو نسبت ہو گئی اسے مار پڑ رہی ہے، تو پھر جو بھی نسبت رکھے گا، اور جس کو حبیب رحمان سے نسبت ہے اسے قیامت تک چوما جا رہا. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجر اسود جو ہے یہ جنتی یاقوت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا دایاں ہاتھ ہے جس سے وہ اپنے بندوں سے مسافہ کرتا ہے. ہم آپس میں ملتے ہیں نا، سب سے پہلے دایاں ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف، فرمایا یہ حجر اسود یہ جنتی یاقوت ہے، اور یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، جو اسے چومتا ہے یہ اسے اس سے مسافہ کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے ہاتھ ملاتا ہے، اور یہ اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا. اچھا شفاعت کرے گا، شفاعت کیسے کرے گا؟ چومنے والے کیا ایک دو ہیں؟ چومنے والے کیا دس بارہ ہیں؟ کیا ہزار ہیں؟ کیا لاکھ ہیں؟ کروڑ ہیں؟ ارب ہیں؟ خرب ہیں؟ جب سے پتھر لگا ہوا ہے، جب سے اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، کتنے لوگوں نے چوما ہوگا اور کتنا چومیں گے؟ سب کی شفاعت کرے گا. تو حجر اسود انسان ہے، بتاؤ انسان ہے، پتھر ہے، پتھر شفاعت کر رہا ہے. اور شفاعت کے معنی کیا ہے؟ سفارش. اور سفارش آدمی جب کرتا ہے جب پہچانتا ہو، جب تک پہچانے گا نہیں سفارش ہی نہیں کرے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی میرے پاس آ جائے، بالکل ان نون آدمی، میں جانتا ہی نہیں، آپ میری ذرا سفارش کر دیں، فن افسر سے میری سفارش کر دیں. بھائی میں کس بات کی سفارش کر دوں؟ میں تمہیں جانتا ہی، میں نے تمہیں دیکھا ہی پہلی مرتبہ، میں کیسے سفارش کر دوں؟ ہاں اگر کوئی جاننے والا میرے پاس آ گیا، اس نے آ کر جاننے والے نے کہا آپ میری سفارش کر دیں، کہ ہاں یہ ان کو تو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو میں جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں. ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا، اس میں بھی فرق ہے. ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا. تو میں نے کہا میں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، سفارش کر دوں. اب سرکار نے فرمایا حجر اسود سفارش کرے گا اپنے چومنے والوں کی، مولا اس نے مجھے چوما تھا بخش دے اس کو، سفارش کرے گا. مومن اور کافر، مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا. حجر اسود پتھر جب وہ سفارش کرے گا، جب وہ گواہی دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو چوم رہا ہے وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا. اگر دیکھے گا نہیں تو پہچانے گا کیسے؟ اور پہچانے گا نہیں تو سفارش کیسے کرے گا؟ اور کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، حجر اسود کی شفاعت کو مان رہے ہیں، اس کی گواہی کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ گواہی دے گا. ارے پتھر जिसको सरकार के लबहाए मुबारक से निस्बत है कि सरकार ने उसे चूमा था, जब चूमने की वजह से उसमें ये तासीर पैदा हो गई कि वो सिफारिश कर दे, तो जिसने चूमा है वो अगर शफात कर दे तो क्यों ना कबूल हो। पत्थर की शफात मान रहे हैं और नबी की शफात नहीं मान रहे, कितने कम अकल है। और जब वो शफात करेगा तो इसका मतलब है वो देख भी रहा है अपने चूमने वालों को, और चूमने वाले बेशुमार हैं, शुमार ही नहीं किया जा सकता, बेशुमार लोगों ने अब तक चूमा है, जब से लगा है आज तक और आज से कयामत तक फिर चूमेंगे, जब तक लगा रहेगा तो कितने लोग हो जाएंगे, बेशुमार। तो जब एक पत्थर बेशुमारों की सिफारिश कर सकता है, गवाही दे सकता है, तो नबी बदर्जे औला सिफारिश भी कर सकता है, उनकी शफात भी कर सकता है, और इंशाअल्लाह उनकी शफात कबूल भी की जाएगी। तो उसको चूम लिया और उसको मार दिया, ये अकल में आने वाली बात है, एक को चूम लिया एक को मार दिया, उसको शैतान से निस्बत है इसलिए मार दिया, और इसको हबीब रहमान से निस्बत है इसको चूम लिया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर को भी चूमा और बशर को भी चूमा। ये कहते हैं ना चूमना शिर्क, हम पहले भी एक नशीत में आपको बता चुके हैं, बात लोग कहते हैं ना चूमना शिर्क, अगर मजार को चूम दिया शिर्क है, कि तुमने शिर्क कर दिया। हमने कहा अच्छा शिर्क क्या है, शिर्क वो है कि जो तुम अल्लाह के साथ करो वही मामला बंदों के साथ करो तब शिर्क है। सजदा अल्लाह के लिए अगर किसी मजार को सजदा तो शिर्क है, इबादत अल्लाह के लिए अगर किसी इंसान की इबादत की जाए तो शिर्क है। अब तुम कहते हो चूमना शिर्क है, तो बताओ अल्लाह को चूम सकते हो, अल्लाह को चूम सकते हो, खुदा को चूमा जा सकता है, नहीं खुदा को चूमा नहीं जा सकता। ये बात कन्फर्म है कि खुदा को चूमा नहीं जा सकता, और यह भी कन्फर्म है कि जिसको चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता, खुदा को चूमा नहीं जा सकता और जिसको चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता। तो हम इसीलिए तो चूमते हैं बताने के लिए कि ये खुदा नहीं है, हम कब खुदा समझ के चूम रहे। मजार को इसीलिए चूमा के खुदा नहीं है, बुजुर्ग को इसीलिए चूमा के खुदा नहीं है, वालदैन के कदमों को चूमा के खुदा नहीं है, पीर और मुर्शिद के कदमों को चूमा के खुदा नहीं है, चूम ही इसीलिए रहे हैं बताने के लिए कि खुदा नहीं है, इसलिए कि खुदा को चूमा नहीं जा सकता और जिसको चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता। तो हजरे असफद को चूम दिया, और उधर भी तो पत्थर ही है ना, बल्कि पत्थर के अब तो पूरी दीवार हो गई रमी, जहां पे शैतान, पहले तो एक पिलर था ना, अब आप जाएं तो देखें पूरी दीवार कर दी, शैतान लंबा चौड़ा हो गया, लंबा भी हो गया चौड़ा भी हो गया, जब भी तो शैतानियत भी बढ़ गई, हर तरफ से मार पड़ गई। क्या वहां शैतान मौजूद है? नहीं, वहां शैतान मौजूद नहीं। तो जब शैतान मौजूद नहीं तो किसको मार रहे हो, ये कंकरी लेकर किसको मार रहे हो, खाली पत्थर को? शैतान ने तो सिर्फ उस मकाम पर खड़े होकर अल्लाह के खलील को बहकाने की कोशिश की और फिर चला गया, एक मर्तबा की, फिर आगे बढ़ के दूसरी मर्तबा, फिर और आगे बढ़ के तीसरी मर्तबा, उन्हीं तीनों मकामात पर तीन पिलर बना दिए ये तीन शैतान, एक छोटा शैतान है, एक मंजिला शैतान है, एक बड़ा शैतान, तीन शैतान, एक छोटा सतून, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अब तो तीनों की जगह दीवार बना दी। जाहिर है रश कितना, हर तरफ से मार पड़ रही है, शैतानियत बढ़ रही है तो हर तरफ से मार पड़ रही है। उसने बहकाने की कोशिश की, उस मकाम पे वो खड़ा हुआ और फिर चला गया, लेकिन फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस दिन शैतान जितना जलील होता है किसी दिन नहीं होता, और कंकरी उस मकाम पर पड़ती है, अजियत शैतान को होती, अजियत शैतान को होती, तो उसको हम मार रहे, पत्थर को मार रहे और उधर पत्थर को चूम रहे। तो सरकार दो आलम अलैहि सलातो वसलाम ने पत्थर को चूमा है और इंसान को भी चूमा है, बशर को भी चूमा और हजर को भी चूमा, حجر کو چوما، حجر اسفت کو چوما، اور بشر کو چوما، امام حسن حسین کو چوما، دونوں کو چوما نا، امام حسن حسین کے رخساروں کو چوما، ان کی پیشانی کو چوما، ان کی گردن کو چوما، سرکار محبت سے گود میں اٹھا کر چومتے تھے اپنے نواسوں کو. تو رسول نے بشر کو بھی چوما اور رسول نے حجر کو بھی چوما، اور دونوں کو چوم کر ہمارے لیے اپنا اسوہ حسنہ اور اپنی سیرت چھوڑ دی کہ اگر ایسا بشر کہیں مل جائے تو بشر کو چومو اور ایسا حجر مل جائے تو حجر کو چومو. تو ہم حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کہ جنتی ہے، مزار کو اس لیے چومتے ہیں کہ اس کے اندر جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے. تو ہم تو جنتی کو چوم رہے ہیں، اور اسی لیے چوم رہے ہیں، شاید جنتی کو چومنے کی وجہ سے ہم بھی جنتی ہو جائیں. تو تمہیں کیا تکلیف ہے چومنے میں؟ اگر تم نہیں چوم رہے تو مت چومو، شرک اور بدعت کا فتویٰ کیوں لگا رہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نسبت کی بات ہے، اگر نسبت اس مقام کو شیطان سے ہو جائے، قیامت تک مار پڑ رہی، اور اس جگہ کو حبیب رحمان سے نسبت ہو جائے، اس پتھر کو نسبت ہو جائے، قیامت تک چوما جا رہا. نسبت کی بات ہے، پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے. اور مینا میں ایک وادی ہے، اسے کہتے ہیں وادی محسر، جہاں پہ اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا. قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور ان کے لیے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چوچ میں کنکری تھی. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، انہوں نے اوپر سے کنکر گرائے اور کر دیا ان کو ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا. کوئی اوپر سے بم نہیں گرائے تھے، کوئی یہ چیزیں نہیں پھینکی تھیں، چھوٹی کنکریاں پھینکی، ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہو گیا. کب ہوا؟ کب عذاب نازل ہوا؟ ایک مہینے پہلے، ایک سال پہلے، 50 سال پہلے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 3 مہینے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوا. کب ہوا؟ اور آج تک حکم یہ ہے کہ جب حاجی اس وادی سے اگر گزرے تو وہاں ٹھہرے نہیں، تیزی کے ساتھ گزر جائے. اس مقام پر جہاں عذاب نازل ہوا ہے ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، اگر وہاں پہنچو، وہ وادی راستے میں آ جائے، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، ٹھہرو نہیں. اس لیے یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے غضب سے نسبت ہے، مغضوبوں سے نسبت ہے، جن پہ غضب نازل ہوا. تو جس مقام پر عذاب نازل ہوا، غضب نازل ہوا، اس مقام سے تیزی کے ساتھ گزر جانے کا حکم ہے، اور جس مقام کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہے وہیں بیٹھ جانے کا حکم. جہاں سرکار کے قدم لگے وہیں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے قدم لگے ہیں، یہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا. ریاض الجنہ میں جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ، اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ جاؤ، بیت اللہ میں جاؤ تو بیٹھ جاؤ، حتیم کے اندر نفل پڑھو بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہے. اور وہ مقام جہاں غضب نازل ہوا تیزی کے ساتھ گزر، نسبت کی بات. اس لیے اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھو، ان سے نسبت رکھو گے رحمت ان کے لیے ہوگی، تم بھی فیضیاب ہو جاؤ گے. رحمت ان کے لیے برسے گی، فیضیاب تم بھی ہو جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے نسبت بڑی چیز ہے. صفا و مروہ کو حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدموں سے نسبت ہو گئی، قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانیاں. مقام ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا افضل قرار ہو. تو نسبتوں کی بہاریں دیکھنا ہو تو وہاں جاؤ، نسبتوں کا شاہکار دیکھنا ہو تو وہاں جاؤ، نسبتوں کے کرش میں دیکھنا ہو تو وہاں جاؤ، اور اپنی نسبت اللہ کے محبوبوں سے قائم کر لو تاکہ رحمتیں تم پر بھی نازل ہو. تو حج ایک ایسی عظیم و شان عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں رکھ دی، گویا ایک بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے وطن سے دور، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے لباس کے غرور کو توڑ کر، اپنے بالوں کے غرور کو توڑ کر، اپنے مکان کو، ہر چیز کو توڑ کر، غرور اور تکبر کو ایک طرف رکھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مولا میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی الوہیت، اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے. اسی لیے جب واپس آتا ہے تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا. تو یہ ایسی عظیم شان عبادت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے حج پر جانا ملتوی نہ کریں، کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج پہ جانا ملتوی نہ کریں، دنیاوی کام کو پسے پوچھ ڈال دیں. اگر آپ صاحب نصاب ہو چکے، آپ کے اندر استطاعت پیدا ہو چکی، فوراً حج کا پروگرام بنا لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیے تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائیں اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل ہو جائے. آئیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جو جانے والے ہیں، مولا مولا ان کو اس سعادت سے پوری طرح بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما اور بخیر و عافیت اپنے اہل و عیال سے ملا. اور جو لوگ تمنا رکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، مولا انہیں اگلے سال اس سعادت سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جن حضرات نے اور جن خواتین نے ہمارے اس نشست میں شرکت کی ہے، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.